بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور آج کے درس سے ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الصیام، روزے کے احکام اور مسائل. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، فضل الصیام و شروط وجوبہ مع الدلیل، روزے کی فضیلت اور روزے کی وجوب کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر دو، طرق ثبوت دخول شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کس طریقے سے داخل ہوتا ہے، یہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینے کا آغاز ہوا یا نہ ہوا. نمبر تین، اثر تعین نیت الصوم علی الصائم، روزے دار کے لیے نیت کی تعین کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے روزے دار پر. نمبر چار، اعذار الفطر فی رمضان، رمضان میں فطر کے اعذار کیا ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کے اعذار، شرعی اعذار کیا ہے. مؤلف فرماتے ہیں، تعریفہ، روزہ کی تعریف فی اللغہ، زبان میں، عربی زبان میں یا لنگوسٹیکلی، الامساک، رک جانا، امساک کہتے ہیں رک جانے کو. وفی الشرع، اور شریعت میں، التعبد للہ تعالی، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے، التعبد للہ تعالی بالامساک عن المفطرات، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے مفطرات سے رک جانا. اور مفطرات ہر اس چیز کا نام ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جس سے رک جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے دن میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں کو مفطرات کہتے ہیں. التعبد للہ تعالی عند المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کب سے کب تک، وقت کیا ہے، من طلوع الفجر، فجر کے نکلنے سے، الى غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، یعنی فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. منزلت و حکمہ، روزہ کی منزلت، اہمیت دین اسلام میں کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. صوم رمضان رکن من ارکان الاسلام، ماہ رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. وہ فریضۃ فرضہ اللہ علی عباده، اور فرض ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا. قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جزاک اللہ خیر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا تم پر روزوں کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر، قوموں پر لکھ دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور فرضیت کی دوسری دلیل، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ چیزوں پر بنا ہے یا پانچ چیزوں پر قائم ہے. وذکر منها صوم رمضان، اور ان پانچ چیزوں میں سے رمضان کے روزے کا ذکر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ جیسا فرماتے ہیں، فرض صوم رمضان فی السنة الثانية من الہجرة، سن دو ہجری میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، یعنی جب صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو پہلے سال ہجرت میں روزہ فرض نہیں تھا، روزہ رکھا جاتا تھا لیکن عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا, پھر عاشورہ کا روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور رمضان کے مہینے کی روزے کی فرضیت جو ہے وہ اس کی جگہ حائل ہو گئی. وقد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے, 9 رمضانات, 9 رمضان یا 9 رمضانوں کے روزے رکھے, 9 سال روزے رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فضلہ, روزے کی فضیلت کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں, للصوم فضل عظیم, روزے کی بہت بڑا فضل ہے, عظیم فضل ہے. وثواب جزیل, اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے. مضاعف, بڑھتا ہوا. فقد جاء فی الحدیث القدسی, ایک حدیث قدسی میں آیا ہے, کل ابن آدم, کل عمل ابن آدم, حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل عمل ابن آدم یضاعف, آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی 10 نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الى 700 ضعف, 700 گنا تک, ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصوم, سوائے روزے کے, فانه لی وانا اجزی به, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے علاوہ, جو قرآن مجید کے علاوہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں, ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی, ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ عشرت امثالها سے لے کے 700 ضعف تک, 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں, 200 نہیں, 700 گنا تک. اللہ اکبر, دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں, کرم دیکھیں, احسان دیکھیں, رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک, اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصیام, سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانه لی, روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا, کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ فیک. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریباً. آپ دیکھیں نماز دیکھیں, صدقات الخیرات دیکھیں, حج دیکھیں, دعا ہے, تلاوت قرآن ہے, لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے, باطن سے ہے. ایک شخص صاحب کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں, کہتا میں روزے دار ہوں, آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے, اٹھا نہیں ہے, اس نے پڑھی نہیں ہے, تو پھر جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا, الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ, ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے, کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے. حکمت مشروعیت, اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں, کیوں مشروع کیے ہیں روزے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, رقم نمبر ایک, انہ یحقق تقوى اللہ فی الاستجابہ, انہ یحقق تقوى اللہ تعالی فی الاستجابہ لامرہ والانقیاد لشرعہ. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق جس کی وجہ سے روزے کو فرض کر دیا گیا لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبے کہتے ہوئے استجابہ لبے کہتے ہوئے، والانقیاد لشرعہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. نمبر دو، یعود النفس علی الصبر، روزے سے انسان اپنے نفس کو تعلیم دیتا ہے، عادت بناتا ہے صبر کرنے کی. وَيُقَوِّ الْإِرَادَةِ، اور اپنے ارادے کو مضبوط کرتا ہے. فِي التَّغَلُّبِ عَلَى الشَّهَوَاتِ، تاکہ اس کی نفس شہوتوں پر غالب ہو جائے. انسان کی نفس بڑی عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لأمارة بالسوء، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اصل بات نفس کی ہو رہی ہے، لیکن سبحان اللہ، قسم کھانے کے بعد قسم پر قسم، اور کن چیزوں کی قسم؟ سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، عظیم قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا اپنے نفس کو. کس چیز سے پاک کیا؟ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے پاک کیا. اسے کیا ملا؟ فلاح ملا. قد افلح یعنی وہ فلاح پا چکا ہے. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو دبایا، دباتے رہا وہ، دباتا رہا اسے، اس کا تزکیہ نہ کیا، بوجھ پر بوجھ، گناہوں کے بوجھ پر بوجھ ڈالتا گیا اس کے اوپر. فقد خواب من دساہا. خواب جانتے ہیں؟ خبت و خسرت کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، خسارے میں ہے اور خسارے کی انتہا، نقصان میں ہے، نقصان کی انتہا. ذلت کا لفظ ہے، تکلیف دہ لفظ ہے. تو روزے سے کیا ہوتا ہے؟ نفس جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے ان شہوتوں پہ، محرمات پہ، محرمات کے ارتکاب سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ، چہرے پہ رونق، اپنی مجالس میں عام طور پہ جہاں پر دنیاوی باتیں ہوتی تھیں اب دین کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک تبدیلی سی آئی ہے، برائی اچھی نہیں لگتی. سگریٹ پینے والا بھی شرم کرتا ہے کہ یار سگریٹ دن میں تو چھوڑ دیے میں نے، رات کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آخر وہ کیا چیز تھی جس نے دن میں آپ کو سگریٹ سے دور رکھا ہے؟ وہ کیا تھی؟ وہ نفس کا غلبہ تھا. روزے نے نفس کو اس طریقے سے سمجھایا ہے، اسے لگام دی ہے، صبر پہ آمادہ کیا ہے کہ اب نفس نے دن کے وقت سگریٹ پینے سے یا کسی اور مفطر کو ارتکاب کرنے سے، کسی اور محرم کو ارتکاب کرنے سے نفس روزے نے اسے روک دیا ہے. اور پورے مہینے ٹریننگ ہے، ٹریننگ پروگرام ہے. میں نے پہلے کسی جگہ پہ میں نے بات کی کہ رمضان جو ہے سب سے بہترین تربیتی پروگرام ہے، سب سے بہترین دنیا میں. اب یو کے اور امریکہ کی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں، آپ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہاں سے، اور اللہ کی قسم جس نے رمضان کے اندر، جو رمضان کے اندر سدھرتا ہے وہ ان پی ایچ ڈی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. پی ایچ ڈی آپ کو مل جاتی ہے یورپ یا امریکہ سے، آپ کی دنیا اچھی ہوتی ہے بس. اور جو انسان رمضان میں سدھرتا ہے اس کی دنیا آخرت دونوں سدھر جاتی ہے. کیسے؟ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ سے، جھوٹ بولنے والے کو بھی شرم آتی ہے. اب جھوٹ بول روزے کی حالت میں شرم آتی ہے کہ نہیں؟ ٹریننگ ہے، پورا دن کوشش کرتے جھوٹ نہ بولو. اچھا، ڈیوٹی پہ اگر پورے سال میں لیٹ جاتا ہے تو رمضان میں شرم کرتا ہے، بے ٹائم پہ جاؤں میں. کیوں؟ اسے وہ سمجھتا ہے روزے پہ برا اثر پڑتا ہے. بعض میں فون کر کے پوچھتے ہیں جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر کرے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا جھوٹ بولنے سے، ورنہ کسی کا روزہ باقی رہتا. اگر محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا، امیجن کریں آپ، کسی کا روزہ باقی رہتا ہے؟ الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی، میرے بھائی دل میں جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو حسد ہے، پھر زبان پہ جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، نمیمت ہے، جاتے جاتے منہ سے گالی نکل جاتی ہے، سگنل پہ کھڑے ہوتے شدید گرمی میں کوئی آ کے غلط پارکنگ کرتے منہ سے گالی نکل آتی ہے بعض اوقات، اگر روزہ ٹوٹ جاتا تو کس کا روزہ باقی رہتا ہے؟ تو اکرم الاکرمین جل شانہ اپن مخلوق کے ضعف اور کمزوری کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کو، یہ محرمات روزہ نہیں توڑتی، یاد رکھیں، حلال چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں جن سے انسان رک جاتا، رک سکتا ہے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا، محرمات سے سبق کیا مل جائے گا، متقی کیسے بنیں گے جب محرمات سے رک جائیں گے ہم؟ دیکھیں محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کے اجر و ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور حلال جس کا متعلق اللہ نے روکا ہے اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر قضا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں شروط وجوب الصیام، روزے کی وجوب کی شرطیں کیا ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں نمبر ایک، الاسلام فلا یجب علی الکفار. سب سے پہلی شرط ہے اسلام، کافروں پر روزہ فرض نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے جائیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے اعمال کو اکارت کر دیں گے، سارے کے سارے اعمال فنا ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کفر وجہ ہے. تو کافر دنیا میں جتنی بھی اچھے عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، ظلم کسی پہ بھی نہیں، کافر پہ بھی ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احد. بعض لوگ کہتے ہیں یار کافر کتنے اچھے لوگ ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مساجد کی تعمیر کرتے ہیں کافر ملکوں میں، غریب ملکوں کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کے سیلاب آتے ہیں ملین ڈالر بھیج دیتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں وہاں پر مدد کرتے ہیں، اور پھر بھی جہنم کی سزا. جی ہاں، پھر بھی جہنم کی سزا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا ہے. کیا آج کافر کی دنیا مسلمانوں سے اچھی ہے کہ نہیں؟ اچھی ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ ہم سے آگے ہیں. ٹیکنالوجی دیکھیں ان کے پاس ہے، رزق کی فروانی ان کے پاس ہے، اچھا موسم ان کے پاس ہے. نہیں، ہم سیر لوگ سیر کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں یورپ اور امریکہ؟ ایک تو موسم کی اچھا ہے، دوسرا تعلیم اچھی ان کی، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر نیک اور اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں دیا تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے باقی کچھ نہ رہے. لیکن مومن دنیا میں مصیبتیں پر مصیبتیں ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ وقتی طور پر مشکلات ہیں، یہ سارے کے سارے ٹل جائیں گے. کب؟ موت کے ساتھ ہی. اس دنیا کی تنگی، یہ دنیا کی تنگی جو ہے یہ آخرت کی کوشادگی، دنیا کی تنگی اور آخرت کی کوشادگی، بیچ میں موت ہے بس. اس روح نے نکلنا ہے اس وقت کوشادگی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب قبر میں، جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر جو مد البصر تک وسیع کر دی جاتی ہے. مد البصر جانتے ہیں؟ جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے. ہمارے سامنے، ہم نے تو ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم بندہ جب اس زمین کے اندر دفن ہوا ہے تو اب یہ زمین اس کے لیے تنگ کبھی نہیں رہے گی. اگرچہ زمین کے اوپر اس کی زندگی تنگ تھی، اب زمین کے نیچے جو تنگ کی، دیکھیں زمین کے اوپر تنگی کی جگہ وسعت کی جگہ ہے، وسعت کی جگہ ہے، وہاں پر تنگی تھی. اور زمین کے نیچے ہم نے جو گڑھا کھودا، تنگ ہے، وسیع ہے، تنگ ہے. اللہ تعالیٰ کا تراز اور ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے وہ اور ہے. دنیا کی تنگی کا مطلب ہرگز نہیں کہ آخرت کی بھی تنگی ہے مومن کے لیے، یاد رکھیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، سمجھ لیں آپ، یہ صرف مومن کے، کافر کے لیے دنیا میں جتنی بھی کشادگی ہے اللہ کی قسم اس کے لیے تنگی ہے، کیونکہ وہ سکون اور اطمینان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو وقتی طور پہ کرتا ہے, جو ہی وہ اس کا سکون چلا جاتا ہے تو اس کو دگنی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن زمین کے اندر جو تنگ جگہ ہے اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کشادہ کر دیتا ہے, اور یہی جو قبر کا مرحلہ یا آخرت کا پہلا مرحلہ, پہلی سیڑھی ہے آخرت کی, اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل ہے, قید خانہ ہے. ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں, ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں, ایک بیڑی اس پاؤں میں, ایک بیڑی اس پاؤں میں. یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, زندگی ایسے گزارنی. کافر کے لیے کون سی بیڑیاں ہیں؟ کافر نے سب کچھ کرنا ہے, اس کا رب کہاں ہے جو اسے منع کرے؟ تو مومن اسی قید میں رہ کر سکون محسوس کرتا ہے, اطمینان حاصل کرتا ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی کیا فرماتے ہیں, میری جنت میرے سینے میں ہے. میرے دنیا میں قید کر رکھا ہے, لیکن وہ اپنے سینے میں اطمینان اور سکون اور وسعت جو اور انشراح صدر جو محسوس کرتا ہے, وہ اس دنیا کی وسعت سے کئی گنا زیادہ ہے. تو سب سے پہلے الاسلام, پہلی شرط اسلام کی ہے. کافر اگر روزہ بھی رکھے گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا, اور قیامت کے دن جیسے کہ کفر کا اسے حساب دینا پڑے گا, روزہ نہ رکھنے کا بھی حساب دینا پڑے گا, کیونکہ کفر کے بعد کوئی بھی عبادت نہیں رہتی, کوئی بھی اچھا عمل نہیں رہتا. جانتے ہیں آپ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ چار ارکان اسلام جو ہیں, ان کا حساب بھی ہوگا کافر سے. ابھی میں نے کہا اگر روزہ رکھے گا تو قبول نہیں ہوگا. جی ہاں, روزہ رکھے گا کفر کی حالت میں, روزہ قبول نہیں ہوگا, اور حساب بھی ہوگا کہ روزہ رکھے کیوں نہیں تم نے دنیا میں. جیسے کہ ایک مسلمان کو روزہ نہ رکھنے کی سزا ملتی ہے, کافر کو کفر سے زیادہ روزہ نہ رکھنے کی سزا بھی ملے گی, کیونکہ کفر کے سامنے کوئی بھی نیک عمل ٹھہرتا نہیں ہے. یاد رکھیں. نمبر دو, دوسری شرط البلوغ, بالغ ہونا. اور بلوغ کی تین نشانیاں مردوں میں ہیں اور چار نشانیاں عورتوں میں ہیں. تین نشانیاں کیا ہیں مردوں میں؟ نمبر ایک, آواز کی تبدیلی. یہ شرعی نشانی نہیں ہے. پہلا, منی کا خارج ہونا احتلام کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے, ٹھیک ہے. نمبر دو, جی بارک اللہ فیک, شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. تیسرے, 15 سال کی عمر, بارک اللہ فیک. یہ تین ہیں. اور عورتوں میں ان تینوں کے ساتھ چوتھی ہے, حیض کے خون کا جاری ہونا. یہ نشانی ہے بلوغ کی, ان میں سے ایک بھی کافی ہے بالغ ہونے کے لیے. جب ان میں سے کوئی علامت واضح ہو جائے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فلا یجب علی الصغیر, چھوٹے بچے پر واجب نہیں ہے, ولیکن یؤمر الصبی, ولیکن یؤمر به الصبی, بچے کو حکم دیا جاتا ہے, اذا اطاقہ, اگر بچہ اس کی استطاعت رکھتا ہو, روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو, لیتعود علیہ, تاکہ اس کی عادت بن جائے روزہ رکھنے کی. جب وہ بالغ ہو تو پہلے سے وہ ٹرینڈ ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا گاڑی چلانے کے لیے آپ سب سے پہلے گاڑی کی چابی لگاتے ہیں اور ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں, یا اسکول میں داخل لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹریننگ بھی کرتے ہیں, لائسنس ملتا ہے, ایسے نا؟ ہاں, تو دنیاوی امور میں احتیاط کرتے ہیں, تو دینی امور میں اور بھی ایکسٹرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ٹریننگ دیں گے تو بچے روزہ رکھیں گے نا. اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بعض ایسے گھرانے ہیں جو روزے سے بالکل نہ واقف ہیں. بچے تو دور کی بات ہے, بڑے بھی روزہ نہیں رکھتے. کہتے لوڈ شیڈنگ ہے, گرمی ہے, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے تو وہ رکھے جو اے سی میں رہتے ہیں, روزے تو وہ رکھے جن کا موسم اچھا ہو. ہم پہلے سے پٹے مرے ہوئے ہیں, گرمی سے مرے ہوئے, لوڈ شیڈنگ کی گرمی ہے, پھر مہنگائی کی گرمی ہے, پھر آٹے کا بحران ہے, کبھی کس چیز کا بحران, تو ہم پانی بھی ہمیں نہیں ملتا صحیح طریقے سے. تو روزہ, ہم تو ویسے روزے رکھتے ہیں, پورا سال میں روزہ رکھتے ہیں, تو رمضان کے ایک مہینہ ہمارے لیے روزہ جو ہے فرض نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہٹ درمی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا ہے. یاد رکھیں, آپ لوگ صحابہ کرام سے زیادہ فقیر نہیں ہیں, اور آپ لوگوں کے گھروں کی گرمی ان کے گھروں کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے. آپ گھر میں کم سے کم پکھا تو چلتا ہے نا, جب بجلی آتی تب تو پنکھا چلتا ہے نا. لیکن صحابہ کرام خیمے میں گزارا کرتے تھے, یا بعض صحابہ کے گھر نہیں تھے، صفے کے نیچے ایک چھپر کے نیچے پورے گرمی کے وقت پورا دن گزارتے تھے روزے کی حالت میں، انہوں نے ایک مرتبہ تک نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سلم کے صحابہ ہیں، ہم عظیم لوگ ہیں، ہم نیک اور پرہیزگار ہیں، متقی، صحابہ سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ اور روزے کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کے روزے کو فرض کیوں کیا؟ لعلکم تتقون. کیا صحابہ اگر کسی کے پاس کوئی بہانہ ہوتا، کسی کے پاس بھی ہوتا، تو کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ ان سے بہتر کوئی ہے نہیں، صحابہ کرام سے بہتر. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے روزے کی حالت میں جہاد بھی کیا ہے. جنگ بدر اور فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ہوا، روزے کی حالت میں ہوا. سبحان اللہ، وہ عظیم لوگ تھے. نہ تو ان کے مکہ کے صحرا نے ان کو روزے سے روکا، اور نہ ہی مدینے کی گرمی نے ان کو روزے سے روکا ہے. اور آج بعض مسلمان یہ کہتے کہ بھئی لوڈ شیڈنگ ہے، گرمی ہم سے روزہ نہیں رکھتے. ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں، جو دنیا کی گرمی پر صبر نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم وہ جہنم کی گرمی پر صبر نہیں کر سکے گا. نمبر تین، تیسری شرط ہے العقل، عقل کا ہونا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا یجب علی المجنون، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ عاقل نہیں ہے، اس کی عقل نہیں ہے. اور ان دونوں کی دلیل بلوغ اور عقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن میں رفع القلم عن ثلاث، قلم تکلیف کی قلم تین لوگوں سے اٹھا دی گئی. کون سے لوگ ہیں؟ چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، پاگل جب تک اسے عقل نہ آ جائے، اور سوئے شخص جب تک اسے جاگ نہ آ جائے. سنن میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. چوتھے نمبر پہ القدرت علی الصوم، روزے پر روزہ رکھنے پر قدرت اور طاقت رکھنا. فلا یجب علی العاجز عنہ، تو عاجز پر روزہ فرض نہیں. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا کہ عاجز کی کتنے قسمیں ہیں اور کس طریقے سے، لیکن یاد رکھیں عاجز پر روزہ فرض نہیں. ہاں قضا فرض ہے اگر وہ کر سکتا ہے بعد میں. شیخ صاحب نے صرف چار شرطوں کو بیان کیا ہے، تین شرطیں اور لکھ لیں. تین شرطیں، نمبر پانچ الاقامہ، اقامت، سفر کی اقامت کی حالت. فلا یجب علی المسافر، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، چاہے تو رکھے اور چاہے تو بعد میں قضا کرے. اگر سفر مشقت کا ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے. اگر سفر آسان ہے، وہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپشن ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. نمبر چھ الخلو من الموانع، ہر اس چیز سے پاک ہونا جو روزے سے روکتی ہے یا روزہ رکھنے سے روکتی ہے، جیسا کہ حیض اور نفاس. اگر حیض کا خون جاری ہو جائے تو اب روزہ نہیں رکھنا، اور جب تک عورت پاک ہے تو روزہ اس پر فرض ہے. اور ساتویں نمبر پہ ہے النیہ، نیت، اور نیت دل کا عمل ہے. نیت دو طریقے سے کی جاتی ہے، رمضان کی نیت، روزے کی نیت. نمبر ایک کہ شوال کے آخری دن میں رمضان کی پہلی رات میں مسلمان یہ یقین کر لے کہ میں نے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب سحری کرتا ہے تو وہ سحری اس کی نیت ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی دلیل کہ نیت شرط ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی جلدی سے؟ ان یکون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خالیا من الموانع مع النیہ، ساتھ ہو گئی. اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو آسان ہو جائیں گے. مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خالیا من الموانع مع النیہ، نیت کے ساتھ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں یثبت دخول شہر رمضان بأحد امرین، رمضان کا مہینہ کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اب رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں دو طریقے ہیں اس کو جاننے کے لیے. نمبر ایک رؤیت ہلال رمضان، رمضان کے چاند کو دیکھنا. فإذا رؤی الہلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، بس اگر چاند کو دیکھا جائے. 29 شعبان کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد. فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ بِذَلِكَ شَهْرَ رَمَضَان, تو اس سے رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته, روزہ رکھو چاند کو دیکھنے کے بعد اور افطاری کرو, فطر کرو یعنی عید مناؤ چاند کو دیکھنے کے بعد یا چاند کو دیکھنے سے. فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ, اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے کسی وجہ سے, یعنی یہ نہیں کہ چاند ہے نہیں, غُمِّيَ عَلَيْكُمْ یعنی کوئی گرد و غبار کا موسم ہے یا کوئی بادل آسمان پر چھا گئے ہیں اور آپ چاند کو دیکھ نہ پائے. فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرَ, مہینہ, فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ, بس تم 30 دن مکمل کر لو. کس چیز کے؟ شعبان کے. شعبان کے 30 دن پورے کر لو. اسے کہتے ہیں یوم الشک, کہ 30 شعبان کا دن جب رات کو چاند نہ دیکھا جا سکے, نظر نہیں آیا نہ دیکھا جا سکے گرد و غبار یا موسم کی خرابی کی وجہ سے یا بادلوں کی وجہ سے, کیا کرنا چاہیے؟ تو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسے کہتے ہیں صیام یوم الشک. اس میں علماء کے 7 یا 8 اقوال ہیں, اور جو صحیح قول ہے کہ یوم الشک روزہ رکھنا حرام ہے. اور دوسرا طریقہ اسی حدیث میں ہے, شخص فرماتے ہیں اکمال شہر شعبان 30 یوما, شعبان کے مہینہ 30 دن پورے کرنا. اذا لم یر الہلال, اگر چاند نہ دیکھا جا سکے, بعد غروب الشمس, سورج غروب ہونے کے بعد, لیلۃ الثلاثین من شعبان, شعبان کی 30ویں تاریخ کے بعد, او حال دون رؤیت غیم او غبار, یا کوئی چیز حائل ہو گئی ہے دیکھنے والے اور چاند کے بیچ میں. غیم کسے کہتے ہیں؟ بادل کو. او غبار یا گرد و غبار معروف ہے, او دخان یا دھواں. للحدیث السابق, اس کے دلیل وہ حدیث جو ابھی پہلے گزر چکی ہے, اور یہ جو حدیث ہے جو بیان کی ہے صوم الرؤیت, یہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت, متفق علیہ حدیث ہے. نیت الصوم, شیخ فرماتے ہیں روزے کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے. نیت الصوم, یجب تعین النیۃ, یجب تعین النیۃ من اللیل, رات سے روزے کی نیت متعین کرنا واجب ہے. واجب, یجب کے نیچے لائن انڈر لائن کر, پتہ چلے کہ حکم کیا ہے, واجب ہے. لصوم کل یوم واجب, ہر واجب فرض روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب ہے. یعنی نفل روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب نہیں. اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں, صبح اٹھے, آپ کے دل نے کیا میں روزہ رکھوں, اور آپ نے فجر کی اذان کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے, تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. نیت تو آپ کی تھی نہیں رات سے, آپ ابھی نیت کر سکتے ہیں. آپ کا باقی جو دن ہے وہ سب انشاءاللہ آپ کو اس کو روزے کا ثواب ملے گا. اور جس نے ایک روزہ رکھا فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے نفل روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے 70 سال دور فرمائے گا, ایک روزے کے اجر و ثواب. لیکن میرا سوال ہے, اگر ایک شخص قضا کرنا چاہتا ہے, رمضان میں روزہ نہ رکھ سکا, وہ قضا کرنا چاہتا ہے رمضان کے بعد, تو صبح اٹھا اس نے دیکھا یار 11 تو ویسے بج گئے, تو میں روزے قضا ہی کر لیتا ہوں, آدھا دن باقی ہے, جائز ہے اس کے لیے قضا؟ پکی بات ہے نہیں جائز. کیوں؟
نفل روزے کی قضا نہیں کر رہا. وہ تو
بارک اللہ فیک. ایک قاعدہ ہے القضاء يحكي الاداء, کہ قضاء کے احکام ادا کے جیسے ہوتے, فرق نہیں ہوتا. تو ہم نفل پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ کیونکہ نفل جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. حقیقتاً یہ قائم مقام ہے فرض روزے کا, اور جو فرض روزے کے احکام ہیں وہ اسی پہ لاگو ہوتے ہیں. تو ایسے شخص جو ہے وہ اگر روزہ رکھ بھی لے تو بعد میں قضا روزے دوبارہ رکھیے, اس کے لیے یہ اس کے لیے نفل روزہ ہوگا, قضا نہیں ہوگا. اور یہ غلطی اکثر ہماری بہنوں سے ہوتی ہے, عورتوں سے ہوتی ہے, کہ صبح اٹھتی ہیں قضا روزے رکھنے ہوتے ہیں اور بغیر نیت کی تعین کے دن میں اٹھتی ہیں روزہ رکھ لیتی ہیں, کیونکہ یہ نہیں پتا کہ یہ روزہ ان کا درست نہیں, کیونکہ تعین النیہ واجب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا فرق, اور کوئی فرق نہیں, بین ان ینوی اول اللیل او وسط او آخر, اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ رات کے شروع میں آپ نیت کر لیں روزے کی یا درمیان میں یا آخر میں. ولا یجب ذلك فی صوم النفل, وہ نفل روزے میں واجب نہیں ہے. فیصح ان یصوم النفل بنیت من النہار, تو اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ روزہ رکھے, نفل روزہ رکھے دن میں نیت کرنے کے بعد. ان لم یکن, بشرط یہ کہ ان لم یکن تناول قد تناول مفطرا, اس شرط کے ساتھ کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک وہ ابھی جاگا نہیں بیچ میں کچھ کھایا نہ ہو. اگر کچھ کھا لیتا ہے تب تو نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ روزہ کی تعریف میں کیا بیان کیا, من طلوع الفجر الى غروب الشمس, یہ وقت ہے. اس کی دلیل کہ نفل روزہ جو ہے بغیر نیت کے دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں نیت, بغیر رات کی نیت کی تعین کرنے کے. لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہا, سید عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, قالت فرماتی ہیں, دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف آئے, گھر میں داخل ہوئے, ذات یوم ایک دن, فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل عندکم من شیء, کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے, یعنی کھانے کو کوئی چیز ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی, هل عندکم من شیء, کیا کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے. فقلنا, تو ہم نے کہا, یعنی وہاں پر سید عائشہ اکیلی نہیں تھی, اور بھی عورتیں تھیں امہات المؤمنین میں سے. فقلنا لا, ہمارے پاس نہیں. قال فانی اذا صائم, تو بس مجھے اب روزہ ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اب دیکھیں کہ اشرف الخلق, اعظم مخلوق, سید المرسلین, رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے زندگی گزاری, اسے کہتے ہیں زہد, دنیا کی لذت کو چھوڑنا, دنیا کو نہیں چھوڑنا, یاد رکھیں. سوال کیا ہے کہ نہیں, سوال کیا ہے, کچھ کھانے کو ہے, اگر جواب ہاں میں ملتا تو کھا لیتے, جب جواب نہ میں ملا فرمائے فإنی اذا صائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک بادام پر دس دس سال, چالیس چالیس سال گزارا نہیں کیا, اور نہ ہی جان بوجھ کے کھانے کے ہوتے ہوئے کھانے کو ترک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو, ہرگز نہیں چھوڑا نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر چھوڑتے تو سوال کیوں کرتے. اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں, حلم دیکھیں, اور اسے دیکھیں تکلیف کس کو ہوتی ہے, اپنے پیاروں کو ہوتی ہے. اب امہات المؤمنین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہوں اور سوال کرتے کچھ کھانے کو ہے اور ان کے پاس کچھ نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی سب سے پیاری شخصیت, سب سے عظیم شخصیت, آپ گھر میں آتے ہیں, دستک دیتے ہیں اور سوال, ابھی آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کو, میں بھوکا ہوں, آپ کہہ سکتے میرے پاس کچھ نہیں. سبحان اللہ, اگر آپ کہتے تو آپ کو گزرتے, دیکھیں جب کچھ نہیں تو کچھ نہیں کیا کر سکتے ہم, لیکن بات کہنے کی ہو رہی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں, کتنی مشکل ہے. لیکن امہات المؤمنین نے اس مشکلات کا سامنا کیا, صحابہ کرام نے سامنا کیا, اور سید المرسلین نے ان کو تعلیم دی, تربیت کی ان کی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بھیجا, اے میرے پیارے پیغمبر, تمہیں دنیا چاہیے تو میں کیسر اور کسرا کے تخت آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا, دنیا کا بڑا سب سے بڑا بادشاہ بنا دوں گا. سبحان اللہ, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا, کسی گزارش کی, بل رفیق الاعلى, اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی. اور رزق میں کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, ہمیں رزق جو ہے قوت کی صورت میں عطا فرما. قوت جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا اچھا گزر جائے, کیوں, تاکہ کل پھر مانگے ہم, کل مل گئے پرسوں پھر مانگے ہم, تو ہم ایسے مانگتے ہی رہیں اور ایسے ہی مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جائیں. کتنی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن مانگتے نہیں ہیں. پر آپ کو پتا ہے, بعض اچھے لوگ بھی جب سب کچھ آ جاتا ہے تو مانگنا کم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ, ایک وقت آتا ہے پھر مانگنا بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو زیادہ نہیں دیتا. آپ غور کریں ذرا, انبیاء کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے, آزمائش پر آزمائش. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی آزمائشیں تھیں, جلا وطن کر دیا, گھر کو چھوڑنا پڑا, بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑنا پڑا, ٹھیک ہے, بھوکے اور پیاسے. پھر بیٹا بڑا ہوا, بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم نے وفا کی. اور تا قیامت جتنی بھی قومیں آتی رہیں گی ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا کہ نہیں, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی صبر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اتنے درجے بلند ہوں گے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور جو بے صبر ہوا, نا شکرا ہوا, تو دنیا میں بھی ذلت ہے, آخر میں بھی ذلت اور رسوائی ہے. تو مومن دو چیزوں کے بیچ میں, مومن کی ساری زندگی پہ غور کریں آپ, دو چیزوں کے بیچ میں ہیں, الصبر والشکر. ملا ہے تو شکر ادا کیا, نہیں ملا تو صبر کیا. وليس ذلك الا للمؤمن. سبحان اللہ, بعض اہم توجیحات ہیں, اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ آج کا باب پورا ہو جائے. جیسا فرماتے ہیں, شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات, رمضان کا مہینہ سب سے عظیم خیرات کے مواسم میں سے ایک عظیم موسم ہے. فینبغی اغتنام ایامہ, تو غنیمت سمجھے ان کے دنوں کو مسلمان جو ہیں, بفعل الطاعات و استکثار من الخیرات, تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ کی طاعت اور کثرت سے اعمال خیر رمضان کے دن میں کرتے رہیں, جیسا کہ نوافل ہیں, تلاوت قرآن ہے, صدقات اور خیرات ہیں, رات کو ترویح کی نماز ہے, تو ان چیزوں کو کثرت سے, ان خیرات کو کثرت سے کرنا چاہیے رمضان کے دن میں. دوسرے نمبر پہ ایسا فرماتے ہیں, شہر رمضان تفتح فیہ ابواب الجنان, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وتغلق فیہ ابواب النار, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وتصفد فیہ الشیاطین, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, وتقبل فيه النفس وتقبل النفس على فعل الخيرات وتقبل النفس على فعل الخيرات, اور جو نفس ہے انسان کی خیر کے عمل کی طرف راغب ہو جاتی ہے. فعل المسلم, تو مسلمان پر واجب ہے, البعد عن مقارفة المنكرات, کہ منکرات سے وہ دور رہے, والمبادرة الى التوبة, اور توبت کی مبادرت کرے, جلدی کرے, والاقبال علی اللہ تعالی, اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے اور اقبال کرے. آج کی درس اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ اعذار فطر فی رمضان بیان کریں گے, اور اس کے ساتھ بعض تمارین اور جو یہاں پر مشقیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.